السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. برادران اسلام اور خواتین، یہ ہمارے لیے یقیناً شرف و سعادت کی بات ہے کہ آج ہم اللہ عز و جل کے اس گھر میں بیٹھ کر دین کا سب سے اہم مسئلہ عقیدے کے تعلق سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل مجھے اس موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں جو کہوں اور آپ جو سنیں، اللہ عز و جل ان ساری باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین. برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض منصبی کو بتلاتے ہوئے فرمایا، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور وہ جنہوں نے میری پیروی کی بصیرت کے ساتھ. بعض سامعین کرام، اس آیت میں اللہ عز و جل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرض منصبی تھا اور اس امت کے ہر فرد کا جو فرض منصبی ہے اس کو بتلایا ہے، اور وہ ہے دعوت الی اللہ، اللہ عز و جل کے جانب بلانا. یہی وہ دعوت الی اللہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں خیر امت بتایا گیا ہے، یہی وہ دعوت الی اللہ ہے، شہادت حق ہے جس کی وجہ سے ہمیں امت وسط، امت عادلہ بنایا گیا ہے، یہی وہ دعوت الی اللہ ہے جس کی وجہ سے ہم افضل امم، خیر الامم ہیں. اور آج امت جس چوراہے پہ کھڑی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے اس فرض کو چھوڑ دیا ہے. مرد سامعین کرام و سامعات، دعوت الی اللہ فرض منصبی ہے، لیکن اس دعوت کے لیے ایک اہم شرط ہے، اور وہ شرط ہے علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ. بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ علم پر دعوت دی جائے. کس چیز کا علم؟ جس کے جانب دعوت دی جاتی ہے اس کا علم. کس چیز کا علم؟ جسے بلایا جاتا ہے اس کے تعلق سے علم. تو گویا علم کی بنیاد پر جو بھی دعوت کھڑی ہوتی ہے، اس دعوت سے اسلام کو فائدہ کے بجائے نقصان پہنچتا ہے. آج اسلام کے نام پر بے شمار دعوتیں ہیں جو میدان میں کام کر رہی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ دعوتیں علم سے خالی ہیں، جس کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج اسلام کے چہرے پر ایسے ایسے لیبل لگائے جا رہے ہیں جس سے اسلام بری ہے. لہٰذا اس سے آج کی اس مجلس کی اہمیت کو آپ جان سکتے ہیں کہ ہم یہاں جو بیٹھے ہیں اس لیے عقیدے کو سمجھنے کے لیے. اور برادران اسلام، عقیدے کے لیے آج کی اس مجلس میں جس کتاب کو منتخب کیا گیا ہے وہ مشہور کتاب ہے الاصول الثلاثہ، اور اس کتاب کا دوسرا نام ہے ثلاثۃ الاصول، یا تو اسے الاصول الثلاثہ کہیے یا ایک اسے ثلاثۃ الاصول کہیے، یہ دو نام اس کتاب کے مشہور ہیں. لیکن برادران اسلام، اس کتاب کی اہمیت اس سے بڑھ جاتی ہے کہ اس کتاب کا لکھنے والا انسان ایک عام انسان نہیں ہے، اس کتاب کا لکھنے والا انسان وہ انسان ہے جسے اللہ عز و جل نے امامت کے منصب کے لیے چن لیا ہے. یہ وہ شخصیت ہے جس نے اصلاح دین تجدید دین کا فریضہ اٹھایا ہے. یہ وہ شخصیت ہے جسے دنیا امام مجدد دین مجدد ملت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے. آپ 12ویں صدی کے تھے, 1206 میں آپ کا انتقال ہوا اور 1115 میں آپ کی ولادت ہوئی. 1206 میں آپ کا انتقال ہوا. عقیدے کے موضوع پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں, کچھ شیخ الاسلام کی بھی اور بھی کتابیں ہیں, لیکن اس کتاب کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ شیخ الاسلام نے عقیدے کو سمجھانے کے لیے 3 سوالات کا انتخاب کیا ہے. یہ کون سے 3 سوالات ہیں؟ یہ وہ 3 سوالات ہیں جس کے تعلق سے ہمیں قبر میں پوچھا جانے والا ہے. کسی بھی مسلمان بچے سے پوچھا جائے کہ قبر میں کیا پوچھا جائے گا, وہ یہی کہے گا 3 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے آپ کا رب کون, دوسرا سوال یہ ہے آپ کا دین کیا ہے, اور تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے نبی کون تھے. یہ وہ 3 سوالات ہیں جس کے تعلق سے ہر انسان سے پوچھا جائے گا جب اس انسان کو قبر میں داخل کر دیا جائے, اور یہ وہ بات ہے جس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں, ہر شخص جانتا ہے. تو شیخ الاسلام رحمتہ اللہ علیہ نے ان 3 سوالات کو بیس اور بنیاد بناتے ہوئے ایک کتاب لکھی ہے. وجہ سامعین اکرام اور سامعات, ان 3 سوالات کی اہمیت کا اندازہ لگائیے اس سے کہ جب کبھی کسی مسئلے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگوار اثرات نمودار ہوتے تھے تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش کرنے کے لیے یہی کہتے تھے, رضینا باللہ ربا ابن اسلام دینا ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسولہ. ہم اللہ سے راضی ہو گئے بحیثیت رب کے, اللہ ہمارا رب ہے, کسی اور کو ہم رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم راضی ہو گئے اسلام سے بحیثیت دین کے, ہمارا دین اسلام ہے, کوئی اور دین کوئی اور مذہب ہمارا دین نہیں ہے. اور ہم راضی ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت رسول کے, ہم نے آپ کو رسول مان لیا ہے, کسی اور کو ہم رسول ماننے والے نہیں ہیں. تو یہ ہے دین کے اساس, یہ 3 باتیں ہیں بنیاد. بلکہ کل قیامت کے روز ہمیں یہی پوچھا جائے گا, ماذا کنتم تعبدون, تم کس کی عبادت کرتے تھے, وہ ماذا عجبتم المرسلین, تم نے رسولوں کا کیا جواب دیا ہے. تو لہٰذا ان باتوں سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا, یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے لیکن یہ چھوٹی سی کتاب بہت ہی اہم کتاب ہے. اور سامعین کرام, اس کتاب کی اسی اہمیت کی وجہ سے ہر دور میں ہر زمانے میں اس کتاب کو پڑھا گیا ہے. پتہ نہیں دنیا کے کتنی زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ کیا گیا ہے, کتنے لوگوں نے اس کتاب کی شرح کی ہے, اس کو مختصر کیا گیا ہے, اسے سوال و جواب کے انداز میں ڈھالا گیا ہے. اور انہی کوششوں میں سے یہ کوشش یہ ہے, ہم نے اس کتاب کو اسلام کے اہم اصول کے نام سے سوالات و جوابات میں ڈھالا ہے. اور اس کتاب کی بھی کئی طباعتیں ہو چکی ہیں, اور یہ طباعتیں آتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں. لہٰذا مجھے سامعین کرام, یہ وہ کتاب ہے, ضرورت ہے اس بات کہ ہم خود پڑھیں, بلکہ ہم اپنے بچوں کو اس کتاب پڑھائیں. اور عرب میں بچوں کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے اور یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے, یاد کرائی جاتی ہے. کتاب کسی اہمیت کی وجہ سے کچھ شیخ الاسلام کے پوتے جو فتح المجید جیسے عظیم کتاب کے مؤلف ہیں عبد الرحمٰن ابن حسن کہتے ہیں, ما اعظم نفعها على اختصارها لطالب الهدى, یہ کتاب اپنے اختصار کے باوجود طالب ہدایت کے لیے خوب نفع بخش ہے. یہ کتاب مختصر ہے لیکن جو ہدایت کا طالب ہے اس کے لیے یہ کتاب بہت ہی زیادہ نفع بخش ہے. اور شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے تعلق سے فرماتے ہیں, ہذہ رسالۃ مہمۃ فی العقیدہ, عقیدے کے باب میں یہ ایک اہم رسالہ ہے. تو مجھے سامعین کرام, یہ ساری باتیں میں نے اس لیے بیان کی تاکہ آپ جان لیں کہ آپ یہاں جو بیٹھے ہیں اس کتنے اہم کام کے لیے بیٹھے ہیں اور کیسی اہم کتاب کو آپ پڑھنے جاتے ہیں. جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا, اس کتاب کی بنیاد تین سوالات پر ہے, آپ کا رب کون, آپ کا دین کیا اور آپ کے رسول کون ہیں. یہ تین سوالات ہیں جس پر اس کتاب کی بنیاد ہے. لیکن ابھی آپ پڑھیں گے کہ ان تین سوالات سے پہلے تین رسالے ہیں. پہلا رسالہ یہ ہے وہ چار مسائل کیا ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کو ضروری ہے. دوسرا رسالہ یہ ہے تین ایسے مسائل کیا ہیں جن کا جاننا, جن پر عمل کرنا ہر مسلمان کو ضروری ہے. تیسرا رسالہ یہ ہے ملت ابراہیم کیا ہے. ان تین رسالوں کے تعلق سے اہل علم کا کہنا یہ ہے یہ تین رسالے اصل کتاب میں نہیں ہیں, یہ مولف رحمۃ اللہ علیہ کے الگ الگ رسالے تھے جنہیں ان کے شاگردوں نے ان تین رسالوں کی اہمیت کی وجہ سے اس کتاب میں شامل کر دیا ہے. یہ تین رسالوں کو, یہ تین رسالے چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں, اس میں توحید کے بارے میں بتلایا گیا ہے اور وہ اسباب جس سے انسان خسارہ سے نکل سکتا ہے. قبل اس کے کہ میں کتاب کا آغاز کروں, میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں جب مادیت کا دور ہے, ہر شخص چاہتا ہے کہ کچھ وقت مل جائے, اس وقت کے بدلے اسے مال مل جائے, وہ کچھ کما لے, تو ہم عقیدہ پڑھنے کے لیے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آخر سارے چیزوں کو چھوڑ کے ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ برادران اسلام, عقیدہ وہ باب ہے, جب تک انسان عقیدے کو نہیں سمجھے گا اس کے اور صحیح عقیدے کو نہیں اپنائے گا, اس کے سارے اعمال برباد ہیں. آپ کا کام کتنا اچھا کیوں نہ ہو, آپ کا کام کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو, اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کے عمل کا اللہ کے پاس کوئی اعتبار نہیں ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ جاہلیت میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن جدعان, حج کے زمانے میں حاجیوں کو کھلاتا تھا, حاجیوں کو کپڑے پہناتا تھا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اس کا یہ عمل اسے کام دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس نے ایک روز یہ بات نہیں کہی اے میرے رب مجھے قیامت کے روز بخش دے. تو گویا عقیدہ وہ باب ہے جس سے سارے کے سارے اعمال میں ہم داخل ہوتے ہیں. اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اعمال قبول نہیں ہے, تو اعمال کی قبولیت کے لیے عقیدے کو صحیح کرنا ضروری ہے. اب مجھے سامعین اکرام, یہ عقیدے کے باب میں بے شمار کتابیں ہیں, لیکن اس کتاب میں آپ دیکھیں گے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی سادہ انداز سے عقیدے کو بیان کیا ہے, اور عقیدے کو بیان کرنے میں اپنی کوئی بات کی نہیں کی ہے, یا تو قرآن مجید کی آیت ہے یا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس پورے کتاب میں چار پانچ نام آئے ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول, ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول, امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول, ایسے چار پانچ اقوال, ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول. بس یہ چار پانچ نام اصل کتاب میں نہیں ہے بلکہ استشہاد کے لیے اس کا ذکر کیا گیا ہے, ورنہ حقیقت میں ہر مسئلے کے ساتھ دلیل کو بیان کیا گیا ہے. پھر آپ چکر اسلام کو دیکھیں, کوئی مسئلہ بیان کرنے سے پہلے دعا دیتے ہیں, یا علم رحمک اللہ, جان لے اللہ تجھ پر رحم فرمائے, یا علم ارشدک اللہ لطاعتی, جان لے اللہ تجھے اپنی اطاعت کی توفیق دے. تو اس میں اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے دعوت کا کام ہمیں کیسے کرنا ہے, دعوت کے کام کے لیے مدعو کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے, اسے دعا دینی ہے, اسے اپنے قریب کرنا ہے, تب چل کر ہم صحیح انداز سے دعوت کے کام کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اصل کتاب سے پہلے تین رسالے ہیں. پہلا رسالہ یہ ہے وہ چار مسائل کیا ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے. چار مسائل, چار باتیں ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کو ضروری ہے. یہ وہ چار باتیں ہیں جن سے انسان خسارہ سے نکل جاتا ہے. ان چار باتوں میں سے پہلی بات علم ہے, علم حاصل کرنا, یاد کر لیں, پہلی بات ہے علم حاصل کرنا. دوسری بات ہے اس علم پر عمل کرنا. علم آپ حاصل کیے تو اس علم پر آپ عمل کریں. تیسری بات یہ ہے اس علم کے جانب دعوت دیں, اور چوتھی بات یہ ہے کہ اصلاح میں پیش آنے والی تکلیفوں پر آپ صبر کریں. یہ چار باتوں کو آپ یاد رکھ لیں. پہلی چیز ہے علم حاصل کرنا, کیونکہ انسان جب علم حاصل نہیں کرے گا وہ کچھ کام نہیں کر سکتا ہے. اگر علم حاصل نہیں کریں گے تو آپ ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ صحیح معنی میں روزہ نہیں رکھ سکتے, آپ صحیح معنی میں زکات نہیں نکال سکتے, آپ صحیح معنی میں حج نہیں کر سکتے, آپ صحیح معنی میں اپنے والدین کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتے, آپ صحیح معنی میں اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے. تو لہٰذا علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے. اسی لیے ہم اپنے بچوں کو کاروبار میں پہلے لگاتے نہیں ہیں, نوکری کے لیے نہیں بھیجتے ہیں, پہلے کہاں بھیجتے ہیں مدارس کو, اسکولوں کو بھیجتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. تو کہا ان چار باتوں میں پہلی بات یہ ہے علم حاصل کرنا. علم حاصل کرنے سے مراد کہ علم کے دروازے بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں, مگر شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم حاصل کرنے سے مراد تین باتوں کا علم حاصل کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کو پہچاننا, اس کے نبی کو پہچاننا, اور دین اسلام کو دلائل کے ساتھ جاننا. تو علم کے بے شمار دروازے ہیں, یا علم سے مراد تین باتیں ہیں. آپ کا رب کون ہے جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں, آپ کا نبی کون ہے جس کے طریقے پر آپ عمل کر رہے ہیں, اور وہ دین کیا ہے جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو وجہ علم حاصل کرنا, علم حاصل کرنے سے مراد ان تین باتوں کا علم حاصل کرنا ہے, کیونکہ یہ تین باتیں ہیں جن کے تعلق سے قبر میں آپ سے پوچھا جائے گا. یہاں پر شیخ الاسلام نے کہا دین اسلام کو دلائل کے ساتھ جاننا بہت ہی اہم بات ہے. دین اسلام کو دلائل کے ساتھ جاننا, یعنی تقلید نہیں کرنا کہ ہمارے علاقوں کا طریقہ ہے تو لہٰذا اس طریقے سے ہم نماز پڑھیں گے, ہمارے علاقوں کا طریقہ ہے اس طریقے سے روزہ رکھیں گے, نہیں, بلکہ دلائل کے ذریعے سے دین اسلام کو جاننا ہے. دلیل کس کا نام ہے؟ دلیل یا تو وہ اللہ عزوجل کا فرمان ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اس کے علاوہ کوئی اور چیز دلیل نہیں ہے. تو یہ پہلی بات ہے علم حاصل کرنا. اور دوسری بات یہ ہے علم پر عمل کرنا. علم آپ حاصل کر لیے عمل نہیں کیے تو وہ علم آپ کے لیے وبال ہے, وہ علم آپ کے لیے مصیبت ہے. تو علم حاصل اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس پر عمل کریں. یہی وجہ ہے یہود کو اللہ تعالیٰ نے مغضوب علیہم کہا. یہود کو کیا کہا؟ مغضوب علیہم, ان پر اللہ کا غضب نازل کیا گیا ہے. ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اور سورہ فاتحہ اگر ہر رکعت میں نہیں پڑھی جائے تو نماز بھی نہیں ہوتی ہے. تو سورہ فاتحہ کے جو پڑھتے ہیں آخری آیت میں کیا ہے؟ اے اللہ تو ہمیں ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا, نہ کہ جن پر غضب کیا گیا ہے اور نہ جو گمراہ ہے. جن پر غضب کیا گیا وہ یہود کا علم تھا لیکن عمل نہیں کرتے تھے. تو لہٰذا ہم علم حاصل کرے عمل نہ کرے, اس کا مطلب ہے یہود کی مشابہت ہمیں پائی جاتی ہے. اور بغیر علم کے خود بخود عمل کریں گے, اس کا مطلب ہے کہ نصارہ کی مشابہت پائی جاتی ہے. تو لہذا تو پہلی چیز علم حاصل کرنا, دوسری چیز علم کے مطابق عمل کرنا. اور مان سامعین کرام, کل قیامت کے روز جو تین افراد کے لیے یہ ہے کہ آگ بھڑکائی جائے گی, تو ان میں سے کون؟ پہلا شخص عالم ہے جو علم حاصل کیا اللہ کے لیے حاصل نہیں کیا, ریاکاری کے لیے دنیا کے لیے حاصل کیا, اس کی زندگی عمل سے خالی ہوتی ہے. تو لہٰذا پہلی چیز علم حاصل کرنا, اور دوسری چیز کیا ہے؟ علم کے مطابق عمل کرنا. اب آپ نے علم حاصل کر لیا, اب آپ عمل کر رہے ہیں تو کیا کافی ہے؟ نہیں, کیونکہ اگر آپ کے پڑوس میں آگ لگی ہوئی ہے آپ اطمینان سے بیٹھ نہیں سکتے کہ میرے گھر میں تو آگ نہیں لگی ہوئی ہے. پڑوس میں آگ لگی ہوئی ہے اگر آپ بجھانے کے لیے نہیں جائیں گے, وہ آگ آپ کے گھر کو بھی اپنے لپیٹ میں لے سکتی ہے. تو لہٰذا یہ چاہیے جو علم آپ نے حاصل کر لیا اس پر عمل کیا, اب آپ اس کے جانب دعوت بھی دیجیے, آپ اس کے جانب بلائیے بھی. تو یہ تیسرا مرحلہ ہے, تیسری چیز ہے جس سے انسان خسارہ سے نکلتا ہے. دعوت دینا یہ انبیاء کا کام ہے, یہ رسولوں کا کام ہے, اسی کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا گیا ہے. سارے کے سارے انبیاء اسی دعوت کے فریضے کو انجام دینے کے لیے آئے تھے. تو لہٰذا علم, پھر عمل, پھر دعوت, اور آخری بات یہ ہے کہ اس راستے پہ صبر کرنا. اب آپ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں, آپ کو عشاء تک رہنا ہے. عشاء تک وہی شخص رہ سکتا ہے جو صبر کرے, جس کے اندر صبر کا مادہ نہیں ہے وہ بیٹھ نہیں سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں مدارس سے بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, 8 سال پڑھنے کے بعد ایک سے تعلیم ہوتا ہے. 8 سال کبھی گھر والے صبر نہیں کرتے, کبھی بچہ صبر نہیں کرتا, تو بیچ میں چھوڑ کر آ جاتا ہے. تو حصول علم کے لیے صبر کی ضرورت ہے. کھانا مناسب نہیں, رہائش مناسب نہیں, اساتذہ صحیح نہیں, انسان پریشان رہتا ہے. علم جب حاصل کرنا ہے آپ کو صبر کرنا ہے, عمل کے لیے بھی آپ کو صبر کرنا ہے. وہ کس طریقے سے؟ آج جذبات میں آ گئے, پہلے سب میں آ کے نماز پڑھنی, تو کل اذان بھی آپ سن رہے ہیں لیکن دن نہیں چاہتا بستر کو آپ چھوڑیں. لیکن وہاں پر آپ کو صبر کرنا ہے کہ نہیں, ہر صورت میں آپ کو عمل کرنا ہے. تو گویا صبر علم کے حاصل کرنے میں بھی ہے, صبر عمل میں بھی ہے. اور تیسری بات جو دعوت ہے برادران اسلام, بغیر صبر کے دعوت کا کام آپ انجام نہیں دے سکتے. آج آپ نے خود نصیحت کی داری چھوڑ دیجیے, مثلاً یہ کہ بیڑی پینا سگریٹ پینا چھوڑ دیجیے, اب دیکھتے ہیں آپ کی بات نہیں مان رہا ہے, کل پھر آپ بولتے ہیں, تیسرے روز بھی آپ بولتے ہیں, اب آپ اس کے بعد غصے میں آتے ہیں, فوراً کفر کا فتویٰ یا کہ بدعتی کا فتویٰ کوئی اور فتویٰ لگا دیتے ہیں. تو آپ کو صبر چاہیے. جب آپ دعوت کے لیے جائیں گے لوگ آپ کو تانا دیں گے, آپ کا مذاق اڑائیں گے, آپ پر الفاظ کسیں گے, اگر آپ صبر نہیں کیے تو الٹا دعوت کو نقصان پہنچے گا. انبیاء کرام پہ کرے صبر تھے. نوح علیہ السلام 1-2 سال نہیں بلکہ 950 سال تک دعوت دیتے رہے. اندازہ لگائیے کس انداز سے انہوں نے صبر کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دعوت کے راہ میں آپ کو زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ دعوت کے راہ میں آپ کو زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ وحد میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے, احزاب کے موقع پر بھوک کی وجہ سے آپ اپنے پیٹ میں 2-2 پتھر باندھے ہوئے تھے, آپ نے وحد کا ذکر نہیں کیا, آپ نے احزاب کا ذکر نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری قوم سے مکے میں جو تکلیف پہنچتی تو پہنچی, لیکن سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس وقت پہنچی جب میں طائف گیا تھا مکہ والوں سے مایوس ہو کر کہ وہ اسلام قبول کریں گے. میں نے طائف والوں پر اسلام پیش کیا لیکن انہوں نے بجائے اسلام قبول کرنے کے ایک طرف تانے بھی دیے کہ اللہ کو تمہیں مکہ اور طائف میں کوئی اور, اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا, اور اسی کے ساتھ میں انہوں نے اپنے اوباش کو گنڈوں کو آپ پر چھوڑ دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں طائف سے واپس آیا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. یہ ہے تکلیف کی انتہا, کہ انسان کو پتہ نہ چلے کہ وہ کہاں پہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فن طلب تو وانا محموم علی وجہی, میں طائف سے واپس آیا میں اپنے رخ پر جا رہا تھا, مجھے خود پتہ نہیں میں کہاں جا رہا ہوں. ایسا احساس ہوا کہ میرے سر پر کوئی چیز ہے, سر اٹھا کر دیکھا تو ابر کا ایک ٹکڑا ہے, جبرائیل امین ہے اور ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ ہے. جبرائیل امین نے سلام کیا, میں نے جواب دیا. جبرائیل امین نے کہا آپ نے اپنے قوم کے سامنے دعوت پیش کی اور آپ کے قوم نے جو جواب دیا اللہ نے سن لیا ہے. یہ ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ ہے, آپ جو چاہے اسے حکم دے سکتے ہیں. فوراً ملک الجبال نے سلام کیا اور آپ نے جواب دیا. ملک الجبال نے کہا آپ نے جو دعوت پیش کی, آپ کے قوم نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا اسے اللہ نے سن لیا ہے, آپ جو چاہے حکم دے سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو حکم دیجئے جو پہاڑوں کے درمیان میں طائف والوں کو پیس کے رکھ دوں. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تامل کے کہا لا نہیں. مجھے امید ہے اگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں اللہ ان کی پیٹوں سے ایسے نسل پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. تو برادر اسلام یہ ہے دعوت, کہ اس کے راہ میں صبر کی ضرورت ہے. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ دعوت کے راہ میں جب ہم صبر کو چھوڑ دیتے ہیں تو الٹا ہم دعوت کو نقصان پہنچاتے ہیں. صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا معنی ہے باندھنا. پرے زمانہ حدیث میں ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المزبورہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزبورہ سے منع کیا. مزبورہ کا مطلب پہلے کیا کرتے تھے, جانور کو ایک جگہ باندھ دیتے تھے, دور سے تیر چلاتے تھے, تو آپ نے جانور کو باندھ کر تیر چلانے سے منع کیا ہے. تو صبر کا معنی باندھنا. تو صبر میں انسان اپنے نفس کو باندھتا ہے, اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے. صبر کی تین قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے صبر علی الطاعہ, اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا. یاد رکھنا, اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا. آپ کا دل چاہتا ہے کہ آج نماز نہ پڑھو, لیکن نہیں, آپ نماز ضرور پڑھی ہے. اللہ کے اطاعت پر صبر کرنا. تو گویا رشتہ دار آپ کو تکلیف دے رہے ہیں, شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کریں, دل آپ کا نہیں جا رہا ہے, لیکن آپ اطاعت پر صبر کیجیے. صبر علی الطاعہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے گھر والوں کے نماز کا حکم دو اور اس پر جم جاؤ, اس پر صبر کرو. دوسری قسم ہے صبر عن المعصية, نافرمانی سے صبر کرنا, نافرمانی کو چھوڑنا. آج دل چاہتا ہے گناہ کرنے کے لیے, دل چاہتا ہے برائی کرنے کے لیے, دل چاہتا ہے سود کھانے کے لیے, دل چاہتا ہے حرام کھانے کے لیے. نہیں, اس سے آپ صبر کیجیے, رک جائیے. ایک ہے اطاعت پر صبر کرنا, دوسرا ہے معصیت سے صبر کرنا, اور تیسری چیز یہ ہے تقدیر پر صبر کرنا. یعنی تنگی ہے, مصیبت آئی ہوئی ہے, بیماری آئی ہوئی ہے, تو ایسے حالت پر آپ کو صبر کرنی چاہیے. اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ مومن کو جو کوئی مرض لاحق ہوتا ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے, تو یہی مرض اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوتا ہے. کتنے ایسے افراد ہیں کہ کوئی مرض لاحق ہو گیا, تو شوگر لاحق ہو گیا, کوئی بیماری لاحق ہو گئی, اب وہ اللہ عز و جل سے بدنی کرنے لگتے ہیں. یہ نہیں سوچتے ممکن ہے اس برائی میں میرے لیے بھلائی, تو کوئی نہ کوئی بھلائی, کوئی نہ کوئی خیر میرے لیے چھپا ہو. تو لہٰذا ہمیں چاہیے برادران اسلام کہ ہم صبر کو اپنائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نرین اولاد پیدا ہوتے تھے بچپن میں انتقال کر جاتے تھے. جب آپ کے فرزند ابراہیم کی ولادت ہوئی, دیگر اولاد کی بنسبت کچھ زیادہ دن وہ زندہ رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہچیت بعد خوشی ہوئی, شاید یہ لڑکا زندہ رہ جائے گا. جس گھر میں یہ دودھ پیتے تھے اس گھر جاتے تھے, اپنے بچے کو اٹھاتے تھے, سینے سے لگاتے تھے اور اس کی پیشانی کو بوسا دیتے تھے. لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ ان کی روح بھی پرواز ہونے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بیٹے ابراہیم کو گود پہ رکھے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے. بعض صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں؟ کیا آپ تقدیر پر ناراض ہیں؟ اے اللہ نے دیا تھا, اللہ ہی لے رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العین تدمع والقلب يحزن, ایسے موقع پر آنکھ سے آنسو روا ہوتے ہیں اس لیے آنکھ آنسو بہا رہی ہے, ایسے موقع پر دل غمزدہ ہوتا ہے اس لیے ہمارا دل غمزدہ ہے. اور لیکن ہم اپنی زبان سے وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کر دے. پھر آپ نے اپنے بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا وَإِنَّ نَبِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ, اے ابراہیم آپ کی جدائی سے ہم تو زیادہ غمزدہ ہیں. برادران اسلام, تو مصائب تو آتے ہیں, آلام آتے ہیں, زندگی مصائب اور آلام کا نام ہے صبر کرنا. انسان صبر نہیں کرتا ہے, دل سے اللہ کو بدگمانی کرتا ہے, زبان سے ایسی باتیں کہتا ہے جو اس کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں. اسی لیے چاہیے کہ ہمیں صبر کو اپنائیں. بعض سامعین اکرام, حدیث میں صبر کو روشنی کہا گیا ہے. جب دو افراد میں لڑائی ہوتی ہے تو انسان صبر دیکھے تو کچھ سے کچھ کہہ دیتا ہے, بعد میں نداوت ہوتی ہے. لیکن اگر آپ صبر کرتے, کنٹرول کر لیتے تو آپ معاملات کو سمجھ سکتے. اور صبر و ضیاء, صبر روشنی ہے. اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما اوتی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر, کسی کو صبر سے بڑھ کر بہترین اور کشادہ روزی نہیں دی گئی ہے. صبر اگر نہ ہو آپ کا گھر چل نہ سکے, صبر اگر نہ ہو میاں بیوی کی درمیان جو رشتہ ہے وہ آگے بڑھ نہ سکے, صبر اگر نہ ہو آپ اپنے اولاد کو تربیت نہ کر سکے, صبر اگر نہ ہو استاد اپنے بچوں کو پڑھا نہ سکے, تو لہٰذا صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے. برادران اسلام, یہ چار مسائل ہیں جن کے تعلق سے شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کا جاننا ہر مسلمان کو ضروری ہے. اب سوال آپ کر سکتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے, کیونکہ شیخ الاسلام نے خود کہا کہ دین کو کس سے سیکھنا ہے, دلائل کے ساتھ سیکھنا ہے. تو ان چار باتوں کے لیے بھی دلیل چاہیے. دیکھو شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے ان چار باتوں کے لیے دلائل کو ذکر کیا اور کہا کہ ان چار باتوں کی دلیل سورہ عصر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر, قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, یقیناً سارے کے سارے انسان البتہ خسارے میں ہیں, سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کیے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیے. اس صورت میں اللہ عز و جل نے کہا سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں, نقصان میں ہیں, سوائے ان لوگوں کے جو چار کام کرتے ہیں. پہلا کام ایمان لائے, ایمان بغیر علم کے نہیں ہو سکتا ہے. اور دوسری چیز عمل صالح کیے, تیسری بات حق کی تاکید کے لیے دعوت کا کام انجام دیے, اور چوتھی چیز یہ صبر کی تلقین کیے. سورہ عصر کی اسی اہمیت کی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لو ما انزل اللہ حجتا علی خلقہ الا ھذہ السورۃ لکفتھم, اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے اس سورت کے علاوہ کچھ بھی نازل نہ فرماتا, یہ سورت ان کے لیے کافی تھی. کیونکہ اس سورت کے اندر خسارہ سے نقصان سے نکلنے کے چار مسائل بیان کیے گئے ہیں, چار اسباب بیان کیے گئے ہیں. برادران اسلام, ان چار مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ کیا تھا, کسی کو یاد ہے سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. تو شیخ الاسلام یہ کہتے ہیں علم سب پر مقدم ہے, بہت ہی اہم مسئلہ ہے. آج جو مسلمانوں کی جماعت میں افتراق ہو رہا ہے, سنت کی جگہ بدعت کی اشاعت ہو رہی ہے, دعوت کے نام سے اسلام کے خلاف باتیں پھیلائی جا رہی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے لوگ بغیر علم کے دعوت کے لیے نکل جاتے ہیں, بغیر علم کے تبلیغ کے لیے نکل جاتے ہیں. تو پہلی چیز علم چاہیے. اسی لیے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعلموا قبل ان تسودوا, سردار بنائے جانے سے پہلے علم حاصل کرو. جو ہمارا امیر ہوگا, جو ہمارا صدر ہوگا, جو ہمارا ذمہ دار ہوگا, پہلے اس کے پاس علم ہونے چاہیے. امام بخاری نے اس پر اضافہ کیا بعد ان تسودوا, یعنی علم ایسا ہے سردار بنائے جانے سے پہلے بھی, سردار بنائے جانے کے بعد بھی حاصل کرنا چاہیے. یعنی علم کا تعلق پیدائش سے لے کر کہاں تک ہے؟ مرنے تک ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ راستے میں جاتے تھے, ساتھ میں ایک دعا, پہلے زمانے میں اب تو قلم کے دعا ہے اور لوگ جو لکڑی کے قلم سے لکھتے تھے, تو لوگ بولتے ہیں امام آپ امام ہیں, یہ کیا بات ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہے دعات ہیں اور قلم ہے, آپ امام ہیں, بہت زیادہ علم آپ کے پاس ہے. امام احمد نے کہا کدا, اسی طریقے سے ہم قلم اور دعات کو لے کے چلتے رہیں گے الى المقبرہ, یہاں تک ہم کہ قبر تک پہنچ جائے, کیونکہ علم کا کوئی حد نہیں ہے. ہاں صحیح ہے آج کے زمانے میں ڈگریوں کا دور ہے, آپ پی ایچ ڈی بھی کر لیں پھر بھی آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ مطالعہ کرتے رہیں, علم حاصل کرتے رہیں, علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہے. تو علم اور عمل سے پہلے ضروری ہے, کچھ کہنے سے پہلے, کچھ کرنے سے پہلے علم ضروری ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں باب باندھی ہے اور اس باب میں لکھا ہے باب العلم قبل القول والعمل, کچھ کہنے اور عمل کرنے سے پہلے علم کی ضرورت ہے. اور اس کی دلیل اللہ عز و جل کا یہ فرمان فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک, آپ جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کے لیے مغفرت چاہو. کیونکہ مغفرت چاہنا عمل ہے, قول بھی ہے, استغفر اللہ انسان کہتا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ علم حاصل کرو کس سے معافی چاہو گے. ایک غیر مسلم اپنے معبود سے معافی چاہتا ہے, وہ لوگ بگڑے ہوئے مسلمان جو مذہبوں یا باباؤں کے پاس جاتے ہیں وہ اپنے باباؤں سے معافی چاہتے ہیں, لیکن ایک سچا مسلمان استغفار کس سے کرتا ہے؟ اپنے معبود اللہ عز و جل سے کرتا ہے. اس سے معلوم ہوا پہلے علم چاہیے, اس کے بعد قول اور عمل چاہیے. برادران اسلام, میں نے آپ سے کہا تھا کہ علم ہو اور عمل نہ ہو تو اس میں یہود کی مشابہت ہے, اور بغیر علم کے عمل کریں گے اس میں نصارہ کی مشابہت ہے. اس لیے آپ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ تو نے ہمیں یہود کے راستے پہ چلا, نہ تو ہمیں نصارہ کے راستے پہ چلا. یہود کے پاس علم تھا, عمل نہیں تھا. نصارہ بغیر علم کے عمل کرتے. آج آپ دیکھیں گے بہت سارے مسلمانوں میں یہ وظیفہ پڑھ لو جنت میں چلے جاؤ گے, یہ وظیفہ پڑھ لو اتنا ثواب ملے گا, ہزار بار فلا وظیفہ پڑھ. دلیل کیا ہے؟ بزرگوں نے کہا ہے. دلیل کیا ہے؟ بزرگوں سے سنا ہے. یہ دلیل نہیں ہے. تو گویا کوئی وظیفہ پڑھنے سے پہلے, کوئی ذکر پڑھنے سے پہلے, کوئی دعا پڑھنے سے پہلے, کوئی عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے اس کی دلیل کیا ہے. لہٰذا اب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ دیکھو کہ نماز میں جیسا پڑھنا ہے, قیام کیسے, رکوع کیسے, رکوع سے کیسے اٹھے, سجدہ کیسے کرے, دلیل چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا تم نماز پڑھو, کہا صلوا کما رأیتمونی اصلی, جیسا تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے تم نماز پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تم حج کر لو, کہا مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو, شاید کہ آئندہ سال میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے. تو لہذا عمل تو کرنا ہے, کس کے مطابق؟ علم کے مطابق عمل کرنا ہے. لہٰذا اگر آپ کو کوئی پوچھے آپ فلاں کام جو کر رہے ہیں دلیل کیا ہے, ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بتا دیں فلاں دلیل ہے, ممکن ہے آپ کی اصلاح ہو جائے. اور اگر آپ سے کسی پوچھنا بھی ہے, کوئی آپ کو بتائے فلاں عمل کرو, فلاں وظیفہ پڑھو, تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے دلیل بتا دو. تو لہٰذا کیونکہ یہ دین ہے, دین کے اندر دلیل چاہیے. تمام سامعین اکرام یہ پہلا رسالہ ختم ہو گیا الحمدللہ. امید کہ آپ لوگ یاد کر لیے ہوں گے کہ چار مسائل ہیں جن سے انسان خسارہ اور نقصان سے نکلتا ہے. وہ کیا ہے؟ پہلی چیز علم, دوسری چیز علم پر عمل کرنا, تیسری چیز علم کے جانب دعوت دینا, اور چوتھی چیز کیا ہے؟ ان تینوں چیز اس راستے میں علم حاصل کرنے, عمل کرنے, دعوت دینے کے راستے میں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کسی عمل سے پہلے, عبادت سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. اب دوسرے رسالہ کا عنوان ہے تین ایسے مسائل جنہیں جاننا اور جن پر عمل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. کہ تین ایسے مسائل کا ذکر کرتے ہیں جن کا جاننا, جن پر عمل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. یہ تین مسائل کیا ہیں؟ شیخ الاسلام نے ان تین مسائل میں پہلے مسئلے میں توحید ربوبیت اور اتباع رسول کو ذکر کیا ہے, دوسرے مسئلے میں توحید الوہیت کو ذکر کیا ہے, تیسرے مسئلے میں ان جو توحید ربوبیت اور توحید الوہیت, یہ جو توحید ہے اس کے تقاضوں کو بیان کیا ہے. آپ نے علماء سے ضرور سنا ہوگا کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں, توحید ربوبیت, اور دوسری قسم توحید الوہیت, اور تیسری قسم توحید الاسماء والصفات. اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں جا بجا ان توحیدوں کو بیان کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, رب العالمین میں توحید ربوبیت ہے, الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اسماء و صفات کی توحید ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید الوہیت ہے. تو توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے اللہ کو اس کے کام میں ایک جان, اللہ عز و جل کے جو کام ہے ان کاموں میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. کیا کام ہے؟ پیدا کرنا, روزی دینا, زندہ کرنا, مارنا, شریعت نازل کرنا, یا ایک کائنات کی تدبیر کرنا, یہ سارے کے سارے کام اللہ کے لیے خاص ہے, کوئی اور اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. تو توحید ربوبیت میں کام کس کے ہیں؟ اللہ عز و جل کے. توحید الوہیت میں کام ہمارے ہیں, آج ہمارے وہ کام جن کے ذریعے ہم اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں, اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. ہمارے کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, سجدہ کرنا, قیام کرنا, توبہ استغفار کرنا, ذکر کرنا, تو ہمارے وہ کام جن کے ذریعے ہم اللہ کا تقرب چاہتے ہیں, ان کاموں کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ کرنا. دو باتیں یاد رکھ لیجیے, مثلا ایک مثال دیتا ہوں, دعا کرنا, دوسرا ہے دعا سننا. تو دعا سننا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. دعا کرنا کس کا کام ہے؟ بندے کا کام ہے. تو دعا کرنا یہ توحید الوہیت ہے, دعا سننا یہ توحید ربوبیت ہے. اسماء و صفات حقیقت میں توحید ربوبیت میں ہی داخل ہے، کیونکہ جب اس کا کام پیدا کرنا ہے تو وہ خالق ہے، جب اس کا کام روزی دینا ہے تو وہ رزاق ہے، جب اس کا کام دعاؤں کو سننا ہے تو وہ سمیع ہے. تو لہذا سمیع اور بصیر اسماء و صفات یہ سب حقیقت میں کیا توحید ہے ربوبیت کے اندر ہی داخل ہے. اس لیے بعض اہل علم نے کہا توحید کی دو ہی قسم ہے، یہ قسم ہے کہ توحید علمی خبری، اور دوسرے جو ہے توحید عملی طلبی. توحید علمی خبری یعنی ربوبیت اسماء و صفات، توحید عملی طلبی یعنی توحید الوہیت. یہ جو دو توحید ہیں تو ان توحید کا تقاضا ہے. تقاضا کیا ہے؟ جب آپ نے اس توحید کو اپنا لیا اور رسول کی آپ نے اتباع کر لی، تو وہ شخص جو اس توحید کو نہ اپنائے، جو اس توحید کی مخالفت کرے، آپ اس سے موالات نہ کریں. موالات کسے کہتے ہیں؟ موالات کا مطلب کیا ہے؟ دلی دوستی نہ کریں. دلی دوستی اس سے کریں جو اس توحید کو اپنائے. دلی دوستی اور اس کے ساتھ اچھا سلوک، دونوں میں فرق ہے. آپ مثلاً ایک جانور کو دیکھتے ہیں، کتے کو دیکھتے ہیں پیاسا ہے، تو آپ اس کو پانی پلاتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں. تو آپ پانی پلائے، ہمدردی کیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اس سے دوستی ہے، آپ کو اس سے محبت ہے. تو یہ ہمدردی الگ چیز ہے، اچھا سلوک الگ چیز ہے، لیکن دل کی دوستی ایک الگ چیز ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں آئی ہوئی ہے، ابھی تک وہ کفر پر ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سری امکی، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. حسن سلوک الگ چیز ہے اور موالات ولا اور برا الگ چیز ہے. ہمارے نوجوان اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے فوراً کہتے ہیں کہ وہ اس کے پاس توحید نہیں ہے، یا اس کے پاس وہ جو ہے سنت کے مخالف ہے، لہٰذا ولا اور برا اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے، اچھا سلوک نہیں کریں گے، یا کہ اس کے ساتھ ہم ہمدردی نہیں کریں گے. ہمدردی ہر ایک کے ساتھ ہے، حسن سلوک ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن دلی دوستی قلبی دوستی اس کے ساتھ ہونی چاہیے جس کے سینے میں وہ توحید ہو جو توحید کے آپ کے سینے میں ہے. بے شمار ایسے مسلمان ہیں جنہیں ہم جانتے نہیں ہیں، جنہیں ہم دیکھے نہیں ہیں، لیکن جب خبر پہنچتی ہے انہیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. خبر پہنچتی ہے کہ انہیں کوئی نعمت ہوتی ہے، ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے. تو اسی کا نام ہے ولا اور برا. تو ولا اور برا کا مطلب یہ ہے کہ جو توحید آپ کے سینے میں ہے اور وہ توحید کسی اور کے سینے میں ہے، آپ اس سے قلبی دوستی کریں، چاہے آپ کو اس سے رشتہ داری ہو یا نہ ہو. لیکن اگر آپ کا باپ بھی ہو، آپ کا بھائی بھی ہو، آپ کی بیوی بھی ہو، یا آپ کا شوہر بھی ہو، یا کہ آپ کے کنبے والے ہوں، خاندان والے ہوں، اگر وہ توحید جو آپ کے سینے میں اس کے سینے میں نہیں ہے، تو آپ اس سے قلبی دوستی مت کیجیے. یہ ہے توحید کا تقاضا، یہی وہ مسئلہ ہے جس کو ولا اور برا کہا جاتا ہے. تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلا مسئلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے روزی دی، تو پیدا کرنا روزی دینا اللہ کا فعل ہے، تو توحید ربوبیت ہے. اور یوں ہی بیکار نہ چھوڑا، بلکہ ہماری طرف اپنا رسول بھیجا، تو رسول بھیجنا بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے، توحید ربوبیت ہے. اور اس کے بعد فرمایا جس نے رسول کے اطاعت کی جنت میں داخل ہوا، جس نے رسول کی نافرمانی کی وہ جہنم میں داخل ہوا. اب اس کے لیے بھی دلیل چاہیے کہ رسول کے اطاعت جو کرے وہ جنت میں جائے گا، جو رسول کی نافرمانی کرے وہ جہنم میں جائے گا. اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کے لیے دلیل سورہ المزمل کی آیت ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، بے شک ہم نے آپ کے جانب کے رسول کیوں بھیجا جو آپ پر گواہی دینے والا ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا. فرعون کی طرف کسے بھیجے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کو. فعصا فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، تو ہم نے اسے سختی کے ساتھ پکڑا، تو گویا جو رسول کی بات نہیں مانتے ہیں اللہ عز و جل سختی کے ساتھ پکڑتے ہیں. یہ پہلا مسئلہ ہے توحید ربوبیت اور اتباع رسول. دوسرا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے, نہ کسی مقرب فرشتے کو نہ کسی فرشتادہ نبی کو. اللہ اس بات سے راضی نہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے, نہ کسی مقرب فرشتے کو اور نہ کسی بھیجے ہوئے نبی کو. جب مقرب فرشتہ یا بھیجے ہوئے نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے اللہ ناراض ہے, ناراض ہوتا ہے, تو یہ جو درخت ہے پتھر ہے انہیں اگر شریک کیا جائے اللہ ان سے کیسے راضی ہو سکتا ہے. اور اس کی دلیل سورہ الجن کی آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, کہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں, تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. جب یاد رکھ لیں یہ مسجدوں کے تین معنی ہیں. پہلا معنی یہ مسجدیں جنہیں عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں, یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, تو ان مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. بہت سارے مسجدوں میں آپ دیکھیں گے لوگ نماز پڑھتے ہیں, پھر نماز کے بعد بھی بہت بات ہوتا ہے رخ کرتے ہیں, رخ کر کے ادھر ایک رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں یا ادھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں. مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, ان مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. تو مسجد مراد وہ مسجدیں جنہیں عبادت کے لیے بنایا گیا ہے. دوسرا مفہوم مسجد سے مراد زمین ہے, کیونکہ حدیث شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, میرے لیے زمین کو مسجد اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے. یعنی زمین ہمارے لیے مسجد ہے, کوئی ضروری نہیں کہ نماز کا وقت آ جائے مسجد ہو تو ہم نماز پڑھیں ورنہ نماز نہ پڑھیں, نہیں. زمین میں جہاں کہیں ہم چلتے رہیں نماز کا وقت آ گئے ہم نماز پڑھ لیں گے. تو گیا مسجد سے دو مراد, ایک کو مسجد ہے جنہیں عبادت کے لیے بنایا گیا ہے, اور دوسری چیز مسجد سے مراد ساری کی ساری زمین. وہ یہ زمین اللہ کے لیے ہے, تو گیا غیر اللہ کی عبادت کرنی ہے اس زمین میں مت عبادت کرو, کوئی اور زمین اس کے لیے تلاش کرو. اور تیسرا مفہوم ہے مسجد سے وہ اعضاء اور جوارح جن کے ذریعے آپ سجدہ کرتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ مجھے حکم دیا گیا سات ہڈیوں پر سجدہ کرو, پیشانی اور ناک کی ہڈی ایک ہے, پھر دونوں ہتھیلی دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں, چھ ہڈیاں ہو گئی, سات ہڈیاں ہو گئی. یہ جو سات ہڈیاں ہیں یہ تو اللہ کے لیے ہیں, جب یہ اللہ نے بنائے ہیں تو اللہ کے بنائے ہوئی چیزوں کے ذریعے سے تم دوسروں کو کیوں پکارتے ہو. وہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ مسجدوں سے مراد یہ مسجدیں ہیں جنہیں عبادت کے لیے بنایا گیا ہے, یا کہ زمین ہے, یا کہ وہ اعضاء اور جوارح جن کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہاتھ پاؤں اور یہ پیشانی اور یہ ناک یہ ہم نے بنایا ہے, تو تم دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو, ان کے ذریعے دوسروں کو سجدہ کیوں کرتے ہو. ایسے یہ زمین ہماری بنائی ہوئی ہے, تم یہاں پر دوسروں کو کیوں پکارتے ہو. تو لہٰذا یہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں, ان میں اللہ کے ساتھ کسی کو پکارو. مساجد کے تین معنی ہی یاد رکھ لیجیے. تیسرا مسئلہ یہ ہے جس نے رسول کی اطاعت کی, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا, اس کے لیے ایسے لوگوں سے دلی دوستی رکھنا جائز نہیں جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہو, چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اس سے معلوم ہوا جو توحید آپ کے سینے میں ہے, جب وہ توحید دوسرے کے سینے میں نہیں ہے آپ اس سے قلبی دوستی نہیں رکھ سکتے. اور اللہ عز و جل نے ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ, تم ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوئے نہیں پاؤ گے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. تو اس طریقے سے معزز سامعین کرام, اس کے اندر اس دوسرے رسالے میں ہمیں تین باتیں بتلائی گئیں. پہلی بات توحید ربوبیت, اس میں اسماء اور صفات داخل ہیں. دوسری بات توحید الوہیت کہ ایک عبادتوں کو ہم اللہ کے لیے خاص کریں, دونوں کی دلیل دی گئی. تیسری بات یہ ہے کہ توحید کا تقاضا، توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے جن سے ان کے سینوں میں وہ توحید نہیں، جو توحید ہمارے پاس ہے ہم ان سے قلبی دوستی نہ کریں، کیونکہ جب آپ ان سے قلبی دوستی کریں گے تو پھر ان کے جو عقیدہ ہے اس سے نفرت بھی نہیں کریں گے، اور آگے چل کر ان کے عیدوں میں آپ شریک ہو جائیں گے، ان کے میلوں میں، ان کے ٹھیلوں میں، سب میں آپ شریک ہو جائیں گے، تو لہذا پھر آپ کی توحید کمزور پڑ جائے گی۔ اب جب دوسرے رسالے میں توحید اور توحید کے تقاضوں کو بیان کیا، اب تیسرا رسالہ کا نام ہے ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت۔ اس تیسرے رسالے میں شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے توحید کی اہمیت اور اس کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ سوال یہ کیا ہے کہ ملت ابراہیم کیا ہے؟ تو ملت ابراہیم حنیفیت ہے۔ حنیفیت کا مطلب کیا ہے؟ حنیفیت کا مطلب یہ ہے ساری چیزوں سے کٹ کر ایک اللہ کے جانب مائل ہونا، سارے چیزوں کو چھوڑ دینا، چھوڑ کر ایک اللہ کے جانب مائل ہونا۔ ابراہیم علیہ السلام سارے چیزوں سے کٹ کر ایک اللہ عز و جل کے جانب مائل ہوئے تھے۔ تو ملت ابراہیم یہ حنیفیت ہے، یعنی آپ اللہ کی عبادت کریں دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو توحید کی اہمیت یہ ہوئی کہ یہ توحید ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ اللہ عز و جل نے سورہ بقرہ میں فرمایا وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، وہ یہ کہتے ہیں تم یہودی بن جاؤ یا نصارہ بن جاؤ ہدایت پاؤ گے۔ اللہ عز و جل کا ان سے کہو قل بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ابراہیم کی ملت کو اپناؤ جو موحد تھے، سارے چیزوں سے کٹ کر ایک اللہ کے جانب مائل ہونے والے تھے۔ یہودی بھی اپنے آپ کو ابراہیم اسلام میں منسوخ کرتے ہیں، نصارہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم اسلام میں منسوخ کرتے ہیں، اور مسلمان بھی اپنے آپ کو ابراہیم اسلام منسوخ کرتے ہیں، اس لیے ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، سارے نبیوں کے انہیں باپ تھے۔ تو لہذا اللہ عز و جل نے فرمایا یہ توحید ہے، یہ درحقیقت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ یہ توحید کی پہلی فضیلت ہوئی۔ توحید کی دوسری فضیلت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کا سارے لوگوں کو حکم دیا، اسی توحید کا اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو حکم دیا۔ کیسے؟ قرآن مجید کو آپ الحمدللہ سے پڑھتے ہوئے جائیں گے، الحمدللہ رب العالمین سے سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے جائیں گے، قرآن مجید کا پہلا حکم کون سا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ قرآن مجید کا پہلا حکم اور سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ توحید ہے۔ پھر توحید کی تیسری اہمیت یہ ہے اللہ عز و جل نے توحید کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے پیدا نہیں کیا جن اور انس کو مگر تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ معزز سامعین کرام، آپ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، آج آپ لوگوں سے پوچھیں گے الگ الگ جواب پائیں گے۔ کوئی آپ سے کہے گا کہ تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کے لیے پیدا کیا، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نولاد لما خلق الافلاق، اے نبی، ایک موضوع من گھڑت حدیث ہے، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو پیدا نہیں کرتا۔ علامہ اقبال بھی اپنے صاحب میں حدیث اور اولاد کا ذکر کرتے ہیں۔ تو گویا ایک بدعقیدگی ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کے نور سے پیدا کیا ہے، اگر نبی نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا نہیں کرتا۔ اور بعض وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ اللہ عز و جل کی ذات مجبور تھی، کوئی پہچانتا نہیں تھا، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ لوگ اس کو پہچانے۔ کیسے؟ کسی نے اچھا کیا اسے بدلہ دیا، معلوم ہوا کہ وہ رحمان ہے۔ کسی نے غلطی کی سزا دیا، معلوم ہوا کہ وہ منتقم ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ اس سے اللہ کے صفات ظاہر ہوئی، جبکہ یہ بات بھی نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کس کے لیے؟ انسانیت نوازی کے لیے، ہمدردی کے لیے۔ یہ ساری کی ساری باتیں غلط ہیں۔ اللہ عز و جل نے واضح دو ٹوک انداز میں فرمایا کہ میں نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو میری عبادت کریں یعنی میری ہی عبادت کریں، کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں جہاں کہیں عبادت کا ذکر ہے اس سے مراد عبادت توحید ہے. یہ نہیں کہ آپ اللہ کی بھی عبادت کریں دوسرے کی بھی نہیں، بلکہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے. تو یہ اس سے معلوم ہے سامعین اکرام ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، شادی بیاہ کرنا یا ایک نوکری کرنا یا ملازمت کرنا یا کہ محلات تعمیر کرنا نہیں، ہماری تخلیق کا مقصد اللہ عز و جل کی عبادت ہے. تو گویا یہی واضح مقصد ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو توحید کی اہمیت کیا ہوئی؟ توحید کی اہمیت یہ ہے، توحید ملت ابراہیمی ہے، توحید کی اہمیت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا، توحید کی اہمیت یہ ہے توحید کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. قرآن مجید کا سب سے بڑا حکم توحید، قرآن مجید میں سب سے بڑی چیز جس سے منع کیا گیا ہے وہ ہے توحید، وہ ہے شرک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو. تم اب سامعین کرام، تو یہاں سے ہم توحید کی اہمیت کیوں بھی جان لیے. اب سوال یہ ہے توحید کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام نے تعریف کی توحید کیا ہے، افراد اللہ بالعبادہ، کہ توحید یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور شرک یہ ہے اس کے ساتھ کسی اور کو پکارا جائے. تو آپ یہاں تک تین رسالے ختم ہو گئے، اصل کتاب سے پہلے تین رسالے ختم ہو گئے. پہلے رسالے میں چار باتیں بتلائی گئیں جن کا جاننا ضروری ہے، علم، عمل، علم کی جانب دعوت اور اس راستے میں صبر کرنا. تیسرے دن یہ بتلایا گیا قول علم سے پہلے، قول عمل سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے. دوسرے رسالے میں توحید کی تینوں قسموں کو بیان کیا گیا، توحید ربوبیت اسماء صفات کو ایک ساتھ، توحید الوہیت کو، پھر توحید کے تقاضے کو، اور اس کے بعد تیسرے رسالے میں توحید کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا کہ توحید ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا، جس کا اللہ نے حکم دیا، یہی ابراہیم السلام کی ملت ہے. قرآن کا سب سے بڑا حکم توحید، قرآن کی سب سے بڑی نہیں یہ شرک ہے. اور اس کے بعد شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے توحید کی تعریف کی کہ توحید کسے کہتے ہیں اور شرک کی تعریف کی شرک کسے کہتے ہیں. یہ وہ بنیادی باتیں تھیں جو اس کتاب کے لیے مقدمے کی حیثیت رکھتی ہیں. ہر کتاب کے لیے ایک مقدمہ ہوتا ہے، یہ تین رسالے در حقیقت اس کتاب کے مقدمہ ہیں. اب اس کے بعد برادران اسلام اصل کتاب کا آغاز ہوتا ہے. پڑھانے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، کچھ پڑھا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ بچوں کے سامنے پھر قصہ بیان کیجیے جو آپ کے موضوع سے تعلق ہو، پھر آپ انہیں قریب کیجیے. کبھی یہ کہ آپ بچوں کو دعا دیجیے، پیار کیجیے، پھر آپ ان کو اپنی بات بتائیے. کبھی ایسا کہ ایک سوال کیجیے، کبھی اساتذہ پہلے سوال کرتے ہیں، اب بچے پریشان ہیں جواب کے لیے. گویا ہر طالب علم سوچتا ہے، پھر اس کے بعد استاد جواب بتاتا ہے. تو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے سوال ہی کر دیا، اگر تم سے پوچھا جائے وہ تین اصول کیا ہے جن کا جاننا ہر انسان پر واجب ہے، تم کیا کہو گے؟ ایک سوال کیا، فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا أُصُولُ الصَّلَاةِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا، جب تم سے پوچھا جائے وہ تین اصول کیا ہے جن کا جاننا ہر انسان پر ضروری ہے، اب کیا جواب دیں گے؟ آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہے، اور اگر آپ سے پوچھا جاتا آپ بھی اپنے اپنے حساب سے سوچتے. تو اس کے بعد شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کہا وہ تین اصول یہ ہیں، بندے کا اپنے رب کو جاننا، بندے کا اپنے دین کو جاننا، بندے کا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا. برادران اسلام، رب کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ ایک سوال میں خود کرتا ہوں، رب کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں لوگوں نے بہت سارے معبود بنا لیے ہیں، کسی کے پاس درخت معبود ہے، کسی کے پاس پتھر معبود ہے، کسی کے پاس جن معبود ہے، کسی کے پاس سانپ معبود ہے، کسی کے پاس گائے معبود ہے، کسی کے پاس قبر معبود ہے، کسی کے پاس بزرگ معبود ہے. لوگوں نے بہت سارے معبود بنا لیے ہیں، بعض تو نبی کی بھی عبادت کرتے ہیں، جیسا کہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ آپ کا معبود کون ہے جس کی آپ عبادت کریں گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے زمانے میں، اب پتہ نہیں ڈاک کا تو دور تقریباً ختم ہوتے جا رہا ہے، پہلے زمانے میں جو ان لینڈ لیٹر ہوتا تھا اس میں ایک جملہ لکھا جاتا تھا، بلکہ بعض جگہوں پر بھی عوامی جگہوں پر لکھے جاتے تھے کہ عیسائیوں کا جیسو، ہندوؤں کا رام اور مسلمانوں کا محمد، یہ مسلمانوں کا اللہ، یہ نام الگ ہے، حقیقت میں ایک ہے، جبکہ ایسی بات نہیں، عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہے اور پھر ایک اللہ عز و جل خالق ہے، مخلوق خالق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کو جاننا ضروری ہے، اگر آپ رب کو نہیں جانے کبھی اس کے در پر تو کبھی اس کے در پر، اگر رب کو آپ نہیں جانے سجدہ اللہ کے لیے بھی کریں گے، سجدہ غیر اللہ کے لیے بھی کریں گے، اگر آپ رب کو نہیں جانے بیت اللہ کا بھی طواف کریں گے، دوسرے گھروں کا بھی آپ طواف کریں گے، اگر آپ کو یہ نہیں معلوم میرا رب کون ہے آپ اللہ سے بھی دعا کریں گے اور دوسرے کے سامنے بھی ہاتھ پھیلائیں گے، اگر آپ کو نہیں معلوم آپ کا رب کون ہے آپ اللہ کے لیے بھی سجدہ کریں گے، دوسرے کے لیے بھی سجدہ کریں گے، یہ پہلا اصول ہے کہ آپ کا رب کون ہے، سمجھ گئے رب جاننا کیوں ضروری ہے؟ اب دوسرا یہ ہے کہ آپ کا دین کیا ہے، بہت سارے ادیان پائے جاتے ہیں، ایک مذہب ہے سکھ، ایک مذہب ہے کہ نصارہ کا اپنا ایک مذہب ہے، یہودیت اپنا ایک مذہب ہے، ہندو مت اپنا ایک مذہب ہے، بدھ مت اپنا مذہب ہے، آپ جو اللہ کو خوش کریں گے کس سے باقی سلاح سے، اگر اس کے لیے کوئی مذہب متعین نہیں کیا جائے تو آپ اپنے اپنے طریقے سے اللہ کو خوش کرنا چاہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، صحابہ کے درمیان دیکھا باہر ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور بھی دھوپ سخت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے لوگ مسجد میں ہیں، یہ آدمی دھوپ میں کیوں کھڑا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا نام ہے ابو اسرائیل، اس نے آج نظر مانی ہے کہ آج کا پورا دن روزہ رکھے گا، ٹھیک ہے روزہ رکھنا دین ہے، لیکن روزہ رکھے گا کھڑے ہو کر اور روزہ رکھے گا دھوپ میں کھڑے ہو کر اور سائے میں نہیں بیٹھے گا، آپ وسلم نے کہا اس کو کہو سائے میں آ جائے، بیٹھ جائے، روزے کو پورا کر لے، تو روزہ رکھنا عبادت ہے لیکن کھڑے ہو کر روزہ رکھنا یا کہ دھوپ میں کھڑے ہو کر روزہ رکھنا یہ عبادت نہیں ہے، تو یہ اللہ کی جو عبادت کرنی ہے کیسے؟ اس طریقے سے جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سا دین ہے جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، تین افراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، پوچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت کرتے ہیں، کسی نے تو جواب دیا گیا رات کو سوتے بھی ہیں اور اٹھ کر عبادت بھی کرتے ہیں، آج روزے سے رہے تو کل روزہ چھوڑ دیے، تو بڑے بہت کم ہے، جنت جیسی چیز پانے کے لیے یہ بہت کم عبادت ہے، اور دل کے تسلی کے لیے بولے یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، تھوڑی عبادت کافی ہے، لیکن ہم کو جنت پانے کے لیے بہت زیادہ عبادت کرنی ہوگی، ایک نے کہا میں کبھی رات کو سوؤں گا ہی نہیں، پوری رات عبادت کروں گا، دوسرے نے کہا میں کبھی بغیر روزے کے نہیں رہوں گا، تیسرے نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا، بعض بات نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، تو وہ لوگوں نے اپنی عبادت کی الگ دن بنا لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے بتایا گیا، مصحف سے آپ کا چہرہ تب تما گیا، ارے یہ لوگ تو دین بدلنے والے ہیں، آپ نے لوگوں کو جمع کیا، ان تینوں سے پوچھا کیا تم نے یہ بات کہی تھی، کہا ہاں، کہا دیکھو مجھ سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بڑھ کر اللہ سے خشیت کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن میں سوتا بھی ہوں، اٹھ کر عبادت بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں، عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں جو میری سنت سے منہ موڑ لے مجھ سے نہیں ہے، تو لہٰذا جاننا ضروری ہے وہ دین کیا ہے جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، برادران اسلام آج ہر مہینے میں مسلم معاشرے میں ایسی چیزیں داخل ہو گئی ہیں جس سے ایک مسلمان اللہ کی عبادت کرتا ہے اور وہ دین میں نہیں ہے، بجائے اللہ کو خوش کرنے کے وہ اللہ عز و جل کو ناراض کرتا ہے، تو لہٰذا یہ جاننا ضروری ہے وہ دین کیا ہے جس کے ذریعے آپ اللہ کی عبادت کریں گے، اور تیسری چیز کیا ہے، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، نبی کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ نبی راستہ بتلاتا ہے، یہ دین ہے یہ دین نہیں ہے، اگر آپ نبی کو نہیں جانیں گے آج ان کی بات کو لیے کل ان کی بات کے لیے پرسوں تیسرے کی بات کے لیے، لہٰذا جب نبی جان لیں گے آپ میرا نبی فلاں ہے تو آپ اس کی اس کے بات نہیں مانیں گے. اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی ہمارے پاس ہوا میں اڑ کر آئے پانی میں چل کر آئے تب بھی ہم اس کی وہی بات ملیں گے جو بات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کا جاننا کتنی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے نبی کو نہیں جاننے کی وجہ سے تو کوئی کس کی بات مانتا ہے تو کوئی کس کی بات مانتا ہے. جب پوچھا جاتا ہے دین کیسے ہے یا فلاں نے کہا ہے یا فلاں غلط کہیں گے. اسی لیے معزز سامعین اکرام سارے کے سارے ائمہ نے یہ کی بات کہی اور وہی ہے حدیث جو صحیح ہے وہی ہمارا مذہب ہے. جو حدیث صحیح ہے وہی کیا ہے ہمارا مذہب ہے. بلکہ کہا مالک کی شافعی کی اوزائی کی عبادت نہ کرو, دین کو وہیں سے لو جہاں سے انہوں نے دین کو لیا ہے. عظمت سے بگاڑ کا سبب کیا ہے, لوگوں نے الگ الگ دین کے ماخذ بنا لیے. کوئی اس سے دین لے رہا ہے, کوئی اس سے دین لے رہا ہے, کوئی کسی اور جگہ سے دین لے رہا ہے. تو ان تین باتوں کی دلیل کہ بندے کا اپنے رب کو جاننا, اپنے دین کو جاننا, اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا کیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے رب ہونے پر, اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو جائے اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. حقیقت میں وہی ایمان لے آیا. اور براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس قبر میں اس مومن کے پاس دو فرشتے آ کر اسے بٹھائیں گے اور اس سے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے, وہ جواب دے گا میرا رب اللہ ہے. پھر وہ پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے, وہ جواب دے گا میرا دین اسلام ہے. پھر وہ پوچھیں گے کون شخص ہے جسے تم میں بھیجا گیا, وہ جواب دے گا وہ اللہ کا رسول ہے. گیا شیخ الاسلام کا طریقہ آپ نے دیکھا کہ مسئلہ بیان کرتے ہیں اور ساتھ میں دلیل بھی دیتے ہیں. دلیل کیا دیتے ہیں, یا تو قرآن مجید کی آیت ہوتی ہے یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے اور یہی تعلیم ہمیں اس کتاب کے ذریعے دی جا رہی ہے. مرد سامعین اکرام یہ جو تین اصول ہم پڑھ لیے, ان تین اصول میں پہلا اصول کیا ہے, آپ کا رب کون ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کا رب کون, آپ کا جواب دیں گے اللہ. آپ سے پوچھا جائے آپ کا رب کون ہے, آپ جواب دیں گے اللہ. بچہ بھی جواب دے گا اللہ. لیکن سوال یہ ہے دلیل کیا ہے, کیونکہ شیخ الاسلام پہلے ہی سے کہتے ہیں کہ دین اسلام کو جانو دلائل کے ساتھ. دلیل کیا ہے آپ کا رب اللہ ہے, کوئی دلیل ہے یا لوگوں سے آپ نے سنا پھر آپ نے کہہ دیا. دلیل کیا ہے, دلیل یا تو قرآن سے پیش کرو یا پھر حدیث سے پیش کرو. دلیل ہے کسی کے پاس, سورہ فاتحہ پڑھتے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے اور آپ بھی عالم کا ایک حصہ ہے. جب وہ سارے عالم کا رب ہے تو آپ کا بھی رب اللہ عز و جل ہے. سمجھ گئے, دلیل دیکھے کیسے, الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے اور آپ ایک عالم کا حصہ ہے. جب اللہ تعالیٰ سارے عالم کا رب ہے تو آپ کا بھی رب اللہ ہے. سارا عالم کو کہا, دنیا میں بہت سارے عالم, عالم انس, عالم جن, عالم ملائکہ, عالم حیوانات, عالم جمادات, عالم اشجار, یہ سارے عالم کا رب کون ہے, اللہ عز و جل ہے اور آپ اس عالم کا ایک حصہ ہے تو لہٰذا آپ کا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے. سمجھ گئے, تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا رب کون ہے, آپ کہیں گے میرا رب اللہ ہے. اور آپ سے پوچھا جائے اس کی دلیل کیا ہے, تو آپ کہیں گے اس کی دلیل الحمدللہ رب العالمین. یاد کر لیں اس کی دلیل کیا ہے, الحمدللہ رب العالمین. دلیل کی وضاحت یوں کیجیے کہ سارے عالم کا رب اللہ ہے. جب اللہ سارے عالم کا رب ہے تو اس عالم کا ایک حصہ میں ہوں, تو لہٰذا میرا رب بھی اللہ عز و جل ہے. اب سوال دوسرا ہے, جب آپ نے یہ جان لیا آپ کا رب اللہ ہے, آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا, آپ نے اپنے رب کو کیسے, آپ تو دیکھے نہیں ہے نا, آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا, کیسے پہچانتے کیسے ہیں. ہر چیز کو اس کے نشانی سے پہچانا جاتا ہے. شہر کلکتہ بھی ہے شہر حیدرآباد بھی ہے, لیکن انسان پہچان لے گا کہ یہ شہر کلکتہ ہے. اگر آپ ٹی وی میں دکھایا جائے شہر حیدرآباد کلکتہ کہیں گے کلکتہ ہے اور یہ حیدرآباد ہے, تو کلکتہ کو اس کے اس سے آپ پہچانیں گے, کوئی شہر اور حیدرآباد کو اس سے آپ پہچانیں گے. تو پہچانتے ہیں نشانی کے ذریعے سے. تو آپ اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانیں؟ آپ کہیں گے میں نے اپنے رب کو اس کی نشانیوں اور مخلوقات کے ذریعے پہچانا. دو چیز, اللہ کو اس کی نشانی کے ذریعے سے اور اس کے مخلوقات کے ذریعے سے پہچانتے ہیں. نشانی کیا ہے؟ رات اور دن, سورج اور چاند یہ نشانی. رات اور دن, کبھی رات لمبی ہوتی ہے دن چھوٹا, کبھی دن لمبا ہوتا ہے رات چھوٹی ہوتی ہے. اور پھر دن میں آپ کام کے لیے تیار ہوتے ہیں, رات کو نیند آتی ہے سارے دن کا تھکان دور ہو جاتا ہے. تو وہ ہم نے اپنے رب کو پہچانا اس کے نشانیوں سے. اس کی بڑی بڑی نشانی کیا ہے؟ رات اور دن, سورج اور چاند. اندازہ لگائیے اگر سورج نہ نکلے تین روز تک گھر کے بچے بیمار ہو جاتے ہیں, پورے کی پوری انسانیت پریشان ہو جاتی ہے. تو وہ اس طریقے سے رات کے بعد دن, دن کے بعد رات کو لانے والا کون, سورج کو نکالنے والا کون, چاند کو نکالنے والا کون. تو گویا آپ نے اپنے رب کو پہچانا اس کی نشانیوں کے ذریعے سے. اور بڑی بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ رات دن سورج اور چاند. بڑے بڑے مخلوقات کیا ہیں؟ آپ بھی مخلوق ہیں, لیکن بڑی بڑی مخلوقات کیا ہیں؟ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس کی بڑی بڑی مخلوقات میں سے ہے. اس کی دلیل بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر. اللہ کی نشانیاں رات اور دن ہیں, سورج اور چاند ہے. تو لہذا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, تم سورج کو سجدہ نہیں کرو, چاند کو سجدہ نہیں کرو, سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے انہیں پیدا کیا ہے اگر تم اسے کی عبادت کرتے ہو. تو بھیا نشانی کی عبادت نہیں کرو, جس کی نشانی ہے اس کی تم عبادت کرو. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے بارے میں فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا ہے. تو یہ آسمان و زمین اللہ کے مخلوقات سے. تو پہلا سوال آپ کا رب کون, اس کی دلیل. دوسرا سوال آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا, اس کے نشانی اور اس کے مخلوقات کے ذریعے سے پہچانا. اور ایسے ہی ایک اور چیز کا اضافہ کر لیں, اللہ عز و جل کو اس کے اسماء اور صفات سے ہم پہچانتے ہیں. اللہ کے جو نام ہے اور صفات ہے اس سے اللہ عز و جل کی پہچان ہوتی ہے. اب اس کے بعد اس ضمن میں آخری سوال یہ کیے کہ ٹھیک ہے اللہ آپ کا رب ہے اور آپ نے اللہ عز و جل کو اس کے نشانی اور مخلوقات سے پہچان لیا ہے, لیکن سوال یہ ہے اللہ کو رب ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف یہی مطلب ہے ہاں اللہ میرا رب ہے, یا اس کے آگے بھی کچھ کام کرنا ہے؟ کسی ہندو سے پوچھا جائے بھگوان تو اوپر ہے, اوپر والا ہی بھگوان, وہ بھی کہتا ہے. تو اللہ کو رب ماننا کافی نہیں ہے, بلکہ رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. یاد رکھیے اللہ کو رب ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی عبادت کی جائے. آپ اللہ کو رب مانیں عبادت کسی اور کی کریں, اس کا مطلب آپ نے اللہ کو رب نہیں مانا. ورنہ سارے لوگ تو جواب جانتے ہیں, قبر میں پوچھا جائے گا من ربک, سب جانتے ہیں ربی اللہ, لیکن جواب وہی دے گا جو اللہ کی عبادت کیا ہو. جو دوسروں کی عبادت کیا ہے وہ ربی اللہ نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو جو تم سے پہلے تھے, شاید کہ تم بچ سکو, جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا, آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا, پھر اس نے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی. خبردار, باوجود جاننے کے کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اس سے پہلے امام شافعی کا نام سنیں, امام بخاری ہے ابن کثیر, ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان اشیاء کا خالق ہی عبادت کا مستحق ہے. جب اللہ کو خالق مانے, اللہ کو رازق مانے, تو پھر عبادت کسی کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. جہاں میں آپ کو بتاتے چلوں, یہ کہ توحید ربوبیت اور دوسری چیز ہے توحید الوہیت. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ توحید ربوبیت کو توحید الوہیت کے لیے دلیل مانتا ہے کہ جب اللہ کو رب مانتے ہیں ہر سب اللہ کو رب مانے گا, اس کی فطرت سلیم ہے. جب آپ اللہ کو رب مان لیے تو پھر عبادت اللہ کی کریں. نمرود سے جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا, جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے, تو ابراہیم علیہ السلام نے سیدھا سادہ جواب دیا, جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے. اب اس نے بھونڈے پن صاحب کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں, یعنی بے قصور کو سزا سناتا ہوں, گردن اڑا دیتا ہوں, اور جو قصوروار ہے جس پر فیصلہ کیا گیا سلی پر الکا دے میں اسے چھوڑ دیتا ہوں. تو ابراہیم صاحب نے جواب میں کہا ٹھیک ہے, میرا رب وہ ہے جو سورت کو مشرق سے نکالتا تو اس سے مغرب سے نکال, تو مضبوط ہو کے رہ گیا. تو گیا ہر سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہی رب ہے. فرعون نے دعویٰ کیا تھا کہ میں رب ہوں اپنے بارے میں کہا تھا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون خود جانتا تھا کہ وہ رب نہیں رب اللہ تعالیٰ ہے, اس لیے جب اس کو ڈبویا گیا تو کیا کہا, آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لایا. تو گیا اس کا مطلب یہ ہے فرعون جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا وہ بھی جانتا تھا رب کون ہے اللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا حل من خالق غیر اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے, ہر خلق اللہ, یہ اللہ کی تخلیق ہے, بتلاؤ جن کی تم اللہ کہتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. کسی نے دعویٰ نہیں کیا میں نے آسمان بنایا, کسی نے دعویٰ نہیں کیا میں نے زمین بنائی, یہ اللہ کا دعویٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے, اللہ ہی مالک ہے. مشرکین مکہ سے جب پوچھا گیا چاہتا تھا کون پیدا کیا تم کو, کون بارش پیدا, وہ بھی کہتے تھے اللہ. تو یہ انسان فطرت میں ہے وہ اللہ کو پہچانتے ہیں, لیکن عبادت کسی اور کی کرتے ہیں. شیخ الاسلام کہتے ہیں اللہ کو جب رب مان لیے تو عبادت کس کی کرنی چاہیے, اللہ عز و جل کی کرنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے, آپ نے پوچھا کم الہ تعبد, تم کتنے معبودوں کی عبادت کرتے. اس نے کہا سات. کتنے؟ سات, چھ زمین میں ایک اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے, جب بارش کی ضرورت ہے کسے پکار تو کہا اوپر والے کو, اولاد کی ضرورت ہے کسے پکار تو اوپر والے کو, مصیبت آئے دور کرنے کے لیے کسے پکار تو اوپر والے کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب سارا کام اوپر والا کرتا ہے تو زمین والے کی کتنی عبادت کرتے ہو. برادر علیہ السلام معلوم ہوا کہ عبادت اسی کی جائے جو رب ہے, جو رب نہیں وہ عبادت کے لائق نہیں. درخت عبادت کے لائق نہیں کیونکہ وہ رب نہیں ہے, پتھر عبادت کے لائق نہیں کیونکہ وہ رب نہیں ہے, جن عبادت کے لائق نہیں کیونکہ وہ رب نہیں ہے, کوئی رسول عبادت کے لائق نہیں کیونکہ وہ رب نہیں ہے. تو لہٰذا عبادت اس کی کریں جو رب ہے, جو خالق ہے, جو مالک ہے, جو رازق ہے. تو مجھ سامعین اکرام, اب ہم اپنی اس قسط کا آخری سوال ہے وہ یہ ہے, عبادت کسے کہتے ہیں؟ یہی ہے جھگڑے کی جگہ. سب یہی کہتے ہیں, آج مسلمانوں کے جتنا سب کا سب یہ کہتے ہیں عبادت اللہ کے لیے. جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہے وہ مشرک ہے, وہ کافر ہے. یہ بات سب کہتے ہیں, جتنے فرقے ہیں مسلمان کے سب کے سب کا کہنا یہ ہے کہ عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا کیا ہے؟ یہ شرک ہے, یہ کفر ہے. لیکن عبادت میں اختلاف کرتے ہیں. آپ کہیں گے کہ سجدہ عبادت ہے, وہ کہیں گے سجدہ عبادت نہیں. آپ کہیں گے قیام عبادت ہے, وہ کہیں گے قیام عبادت نہیں. آپ کہیں گے رکوع عبادت ہے, وہ کہیں گے رکوع عبادت نہیں. تو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اب یہ بحث شروع کرتے ہیں عبادت کے انواع اور اقسام کیا ہیں. کیونکہ جب تک آپ عبادت کے انواع اقسام کو نہیں جانیں گے, آپ کا عقیدہ ہے عبادت اللہ کے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں, پھر آپ کیا کریں گے؟ دوسرے کے لیے عبادت کریں گے. عبادت کے انواع اقسام کیا ہیں؟ شیخ الاسلام نے کہا کہ عبادت کے انواع اور اقسام وہ ہے جن کا اللہ نے حکم دیا. ہر وہ چیز جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ عبادت ہے, لہٰذا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے اس کو انجام نہیں دیا جائے. قیام عبادت ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, کھڑو اللہ کے لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ. لہٰذا دوسرے کے لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑنا نہیں ہے. سجدہ عبادت ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن, تم سورج کو سجدہ نہ کرو, چاند کو سجدہ نہ کرو, سجدہ کرو اللہ کو جس نے انہیں پیدا کیا ہے. لہذا سجدہ اللہ عبادت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ اللہ کے لیے کرو. ایسے ہی نماز عبادت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز میرے لیے رب العین صلاتی ونسکی ومحیای مماتی للہ رب العالمین. قربانی عبادت ہے, من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک, جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا اس نے شرک کیا. نظر و نیاز بھی عبادت ہے, یوفون بالنظر, نظر و نیاز کو پورا کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے. تمہارے سامعین کرام, ایک ضابطہ آپ کو دیتا ہوں, عبادت کا اصل معنی انتہا درجے کی ذلت. انتہا درجے کی ذلت کو عربی میں عبادت کہتے ہیں. جیسا کہ وہ راستہ دیہات میں اگر آپ کبھی گئے ہوں گے, آپ کھیتوں کے درمیان میں ایک راستہ دیکھیں گے کہ جس میں لوگوں کے چلنے کی وجہ سے دو طرف تو گھاس ہے, وہ جگہ بالکل سفید ہو چکا ہے کیونکہ وہ جگہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ چکا ہے. تو لوگوں کے کثرت کرنے کی وجہ سے وہاں کیا ہے, گھاس مر چکے ہیں. اس کو کہتے ہیں طریق المعبد, یعنی عبادت کیا ہوا راستہ, یعنی تابع کیا ہوا راستہ, تابعدار راستہ. ایسے وہ اونٹ جو اپنے مالک کے تابع ہو جائے اس کو کہتے ہیں بعید المعبد, تابعدار اونٹ. تو عبادت میں انتہا درجے کی ذلت پائی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ انتہا درجے کی تعظیم بھی پائی جاتی ہے. تو ہر وہ عمل جس میں آپ کو انتہا درجے کی عاجزی, انتہا درجے کی انکساری اور انتہا درجے کی تعظیم پائی جائے, آپ سمجھ لیجئے کہ وہ عبادت ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی بڑی اچھی تعریف کی کہ عبادت ایسا اسم جامع ہے جو ہر اس قول اور فعل پر شامل ہے جس سے اللہ خوش اور راضی ہوتا ہے. تو ہر وہ کام جس سے اللہ خوش اور راضی ہے اسے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے انجام نہیں دینا ہے. تو ایسے یہاں پر شیخ الاسلام عبد الوہاب نے تعریف کی, عبادت ہر وہ چیز ہے جس کا اللہ عز و جل نے حکم دیا. دیکھیے طواف, طواف کرنے والے کو آپ دیکھیں طواف کیسے کرتا ہے, چہرہ چھوٹا ہے, مسکینی کا چہرہ ہے, رونے کا چہرہ ہے, تو عاجزی انکساری ظاہر کرتا ہے. قیام انتہائی عاجزی اور انکساری ہے. دعا جب مانتے ہیں کیسے انسان اب تم کو چھوٹا کرتا ہے, اس میں جس فقیر یہ مسکین بھیک مانگ رہا ہے. تو جس میں انتہا درجے کی عاجزی انکساری ہے وہ عبادت ہے, اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے. تو یہاں دلیل یہ دی کہ عبادتیں سب اللہ کے لیے خاص ہیں. اس سے پہلے بھی دلیل پڑھ دیا کہ وعند المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا, کہ ساری مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو نپٹارو. مساجد کے تین معنی یاد رکھ لیں, یہ مسجد جو عبادت کے لیے بنائی گئی ہے, زمین یہ بھی مسجد ہے, اور ہمارے جو ہاتھ پاؤں ہیں یہ بھی مسجد میں داخل ہے. تو لہذا اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنی چاہیے. اور اس شخص کا کیا حکم ہے جس نے عبادت کو میں سے کچھ بھی غیر اللہ کے لیے انجام دیا, وہ مشرک کافر ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے, کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. مطلب اللہ کے ساتھ اسے کو پکارنے والا وہ کافر ہے. اب مدد سامعین کرام, آئیے ہم چند عبادتوں کا ذکر کرتے ہیں. عبادتوں میں سب سے اہم عبادت دعا. حدیث شریف میں ہے الدعاء هو العبادة, دعا ہی عبادت ہے. اور قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں جواب دوں گا. تو پکارنا کسے, اللہ کو چاہیے. دعا کے بارے میں جان لیں, دعا دو قسم کے ہیں. ایک دعا کا نام دعا عبادت, دوسرے دعا کا نام دعا مسئلہ. دعا عبادت نماز, روزہ, حج, زکات, سارے کا سارا دن دعا عبادت ہے, اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز. دعا مسئلہ مانگنا, مانگنے کی دو قسم ہیں. مانگنے کی ایک قسم ہے جس پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں, تو وہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے, کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے. رہی وہ چیزیں جس میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی قادر ہے تو وہ دوسروں کے لیے جائز ہے, لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں وہ شخص زندہ ہو, مردہ نہ ہو, وہ شخص حاضر ہو, غائب نہ ہو. ایک شخص بغداد میں یہاں رکھا نے پکارے اس کو, وہ شخص حاضر ہو. تیسرا وہ قادر ہو, عاجز نہ ہو, اور اس کو پکارتے ہوئے یہ سمجھے کہ حقیقی قدرت اللہ کے پاس ہے, وہ صرف سبب ہے. ان چار شرطوں کے ساتھ کسی اور کو آپ پکار سکتے ہیں، اس پر وہ قادر ہے، وہ زندہ رہے، وہ حاضر رہے اور وہ قادر رہے اس پر، اور اس کو آپ سمجھ کر پکاریں۔ لیکن وہ امور جن میں اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں، جیسا اولاد دینا، جیسا کہ روزی دینا، اس میں جیسے کہ بیماری کا شفا دینا، اس میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنی چاہیے۔ ایسا ہی خوف ڈر یہ کس کے لیے ہونے چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ خوف کی تین قسمیں ہیں، یہ خوف السر، یہ خوف طبیعی، یہ خوف محرم۔ خوف السر کہ جس کے اندر آپ اس کی عبادت کرنے لگے، آپ دیکھیں گے بہت سارے ہندوؤں کو گھر میں ایک سانپ گفور سانپ آ جاتا ہے، اب وہ اس کی عبادت کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو گویا یہ جو ڈر ہے یہ خوف السر ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ اور دوسرا طبیعی خوف کہ انسان سانپ کو دیکھا ڈر گیا ہے، تو یہ خوف اس میں داخل نہیں ہے۔ خوف محرم یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن کسی کے ڈر سے آپ اس نافرمانی کا انتخاب کرتے ہیں، یہ خوف حرام ہے۔ اور ایسا ہی امید، یہ بھی عبادت ہے، یعنی ثواب اور اجر حاصل کرنے کے لیے اسے سے امید رکھنا، یہ بھی عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ توکل، یہ بھی عبادت ہے۔ توکل کا مطلب اسباب کو اپناتے ہوئے اللہ پر اعتماد رکھنا۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے بہت سارے مسلمان غیر اللہ پر توکل کرتے ہوئے دیکھیں گے، ہاتھ میں دھاگے بندھے ہوئے ہیں، کرے پہنے ہوئے ہیں، یا ایک بازو میں تعویذ باندھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں کا دھاگا فلاں کا کڑا ہے ہمیں مصیبت سے نجات دے گا۔ مصیبت سے اللہ کے سوا کوئی اور نجات دینے والا نہیں ہے۔ تو توکل اللہ عزوجل کے لیے، ایسے رغبت، رحمت، خشوع، یہ سارے کے سارے چیزیں کیا عبادت ہیں۔ اور اسی طریقے سے خشیت، کسی کی عظمت کی خاطر اس سے ڈرنا، یہ خشیت ہے، یہ بھی عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ ایسے انابت اور توجہ، کوئی مسئلہ آ جائے آپ اللہ کی جانب پلٹے، یہ انابت وانیبوا الی ربکم، یہ بھی عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ استعانت، مدد طلبی، یہ بھی عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ مطلب ایسے امور جن میں اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیرے ہی عبادت کر رہے ہیں، تو اسے مدد مانگتے ہیں۔ اور ایسے ہی پناہ طلبی، پناہ طلبی کا مطلب کوئی مصیبت آ گئی، آپ کسی کے پناہ میں آتے ہیں، تو یہ پناہ طلبی اللہ کے علاوہ کسی اور سے جائز نہیں ہے۔ تو لہذا کوئی اگر غیر اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے، یہ بھی کیا شرک ہے۔ بہت سارے لوگ جن کی پناہ طلب کرتے ہیں، جو شرک ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں پانچ نام سے پناہ طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں لی خمسۃن اطفئوا بها حر الوباء، کہ میرے لیے پانچ نام ہے جن سے ہم بیماری کے گرمی کو بجھاتے ہیں، پانچ کیا ہے؟ محمد، علی، حسن، حسین، فاطمہ، یہ نام لکھ کے تعویذ لٹکاتے ہیں کہ اس سے ہم بیماری سے بچ جائیں گے، یہ بھی کیا شرک ہے۔ اس سے زیادہ پناہ طلبی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسے مصیبت وقت مدد طلب کرنا، یہ بھی عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور ایسے ہی ذبح، ذبح میں دو بات یاد رکھیں، ذبح اللہ کے لیے ہو، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہو۔ اسی لیے حدیث میں ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا اللہ نے اس پر لعنت کی۔ کوئی شخص اگر اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے ذبح کرتا ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے ذبح کر رہا ہے، یا کسی بزرگ کے نام سے، بابا کے نام سے ذبح کر رہا ہے، وہ بھی شرک ہے۔ یا کوئی کسی مزار پہ جا کے اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہے، لیکن صاحب مزار کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی کیا شرک ہے۔ اور اس سے آخری بات یہ ہے کہ نذر و نیاز، نذر و نیاز کا مطلب یہ ہے آپ اپنے اوپر کسی ایسی چیز کو واجب قرار دیں جو واجب نہ ہو۔ آپ کہیں اگر اللہ نے مجھے بیماری سے شفا دی، میری اولاد کو، میری بیوی کو شفا دی، میں فلاں کام کروں گا، آپ اپنے اوپر لازم قرار دیں، یہ بھی کس کے لیے ہونے چاہیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نذر و نیاز ہونی چاہیے۔ تو گویا ہم یہ پڑھیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کے دلیل الحمدللہ رب العالمین، رب کو پہچانے اس کے نشانی اور مخلوقات کے ذریعے سے، اللہ کو رب ماننے کا اعتقاد ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کا مطلب ہر وہ چیز جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ ہر قول و فعل جس سے اللہ خوش و راضی ہوتا ہے، یہ ہر وہ چیز جس میں انتہا درجے کی عاجزی، ذلت، انکساری اور انتہا درجے کی تعظیم و عبادت ہے۔ تو دعا بھی عبادت ہے، اور اس طریقے سے کیا ہے، ذبح بھی عبادت ہے، توکل بھی عبادت ہے، نظر و نیاز بھی عبادت ہے، استغاثہ، استعانت اور خشوع اور خضوع اور امید خوف یہ سب کے سب عبادت ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. فلحال حضرات علیہ السلام یہ ہے پہلا اصول کہ آپ کا رب کون ہے. جب آپ ان سارے چیزوں کے اوپر عمل کریں گے تو میرا کل قبر میں آپ جواب دیں گے کہ میرا رب اللہ ہے. لیکن کوئی شخص اگر ان باتوں پر عمل نہیں کیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکا, اللہ کے سوا کسی اور سے امید رکھا, اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتا رہا, اللہ کے سوا کسی اور کی امتیاز درجے کی تعظیم کی, تو پھر وہ جواب نہیں دے سکتا کہ میرا رب اللہ ہے. اب اس کے بعد دو اصول باقی ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ کا دین کیا ہے اور آپ کا نبی کون ہے. انشاءاللہ تعالی مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک ہم ان دو اصولوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ان ساری کہیں بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے عقیدے کو راسخ اور مضبوط بنائے, ہم کو اور ہمارے بچوں کو صحیح عقیدے پر رکھے, اور کل قبر کے سوالات میں اللہ عز و جل ہمیں استقامت عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.